باقاعدہ مجلس کا نام دینا تو شاید درست نہ ہو, لیکن ہاں انشاءاللہ جس حد تک وقت ہمارے پاس ہے تو ذکر امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے کچھ نکات آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ہم جب بھی یعنی امام علی علیہ السلام یا کسی بھی معصوم کی شخصیت کا ذکر کرتے ہیں یا اس کے لیے جمع ہوتے ہیں تو اس حوالے سے ہمارے سامنے آپ یوں سمجھ لیں کہ مختلف خطوط یا مختلف ٹریکس ہوتے ہیں کہ جن کو ہم طے کر سکتے ہیں. ایک ٹریک یہ ہوتا ہے کہ آپ اس پرسنالٹی کو اتنا یولوجائز کریں اور بہت زیادہ یعنی فضائل یا مصائب والے رستے پہ جائیں کہ جس میں آپ یعنی اس شخصیت کو جتنا چاہیں, کیونکہ انسان کے جو زور بیان ہے نا اس میں گنجائش بہت ہوتی ہے, اور اسپیشلی اگر لوگ شاعرانہ طریقوں کو اختیار کریں تو آپ مطلب بندے کو خدا بنا سکتے ہیں, وہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے شاعری کی زبان میں. تو ایک ٹریک وہ ہوتا ہے, لیکن دوسرا مسئلہ جو ہے کہ کیا یعنی اب یہ تو ہمارے غور کرنے کی بات ہے کہ کیا ان رستوں کا کوئی فائدہ ہے ہمیں, اس سے ہمارے زندگی میں کوئی بہتری آتی ہے اس طریقے سے کسی بھی بڑے انسان کا نام لینے یا ذکر کرنے سے, وہ ہم خود سوچ سکتے ہیں. لیکن دوسرا طریقہ جو خود ان کی شخصیت سے اخذ ہوتا ہے, یعنی جو انسان اگر کسی دوسرے انسان کی بات کرے تو اس میں سب سے عقل والی بات یہ ہے کہ آپ خود اس انسان کی زندگی کو اسٹڈی کریں اور یہ دیکھیں کہ وہ خود کس قسم کا شخص ہے اور اس میں سے کیا کچھ نکل رہا ہے. تو عقل کی بات یہ ہے کہ ہم اس ٹریک کو فالو کریں جو ہمیں خود ان سے حاصل ہو رہا ہے, جو ہمیں خود وہاں سے مل رہا ہے, نہ کہ ہم ان کا نام لینے کی یا ان کا ذکر کرنے کی اس طریقے سے کوشش کریں جو پیورلی ہماری اپنی فیبریکیشن ہو. تو اس حوالے سے میں تھوڑا سا یعنی آج کی گفتگو میں اسی چیز کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں امام علی علیہ السلام کی شخصیت سے ان کے آثار سے کون سے علی ہم کو نظر آتے ہیں, کس قسم کی علوی پرسنالٹی جو ہے نا وہ ہمارے سامنے آتی ہے. اس کے ان دا بگننگ ایک چھوٹا سا یعنی مقدمہ بنانے کے لیے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر ہم قرآن کو دیکھیں, قرآن کریم میں 114 السلام علیکم 114 سورتیں اور ان 114 سورتوں میں سے 86 مکی ہیں اور 28 مدنی ہیں, یعنی جو مکے میں نازل ہوئی مدینہ میں نازل ہوئی. آخری پارے کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں تقریباً ساری ہی صورتیں جو ہیں, یعنی اگر آخری پارے کا آپ دیکھیں تو 37 صورتیں ہیں, اس میں تقریباً ساری مکی ہیں. صحیح. اچھا, اب اگر آپ تاریخ ہٹا دیجئے, یعنی ہسٹری بکس کو ایک طرف رکھ دیجئے, اور آپ قرآن کریم کی زبان سے ان مکی صورتوں کو پڑھیں, آپ کو کہیں سے بھی مکے میں موجود مسلمانوں کی اوپر جو مظالم ہو رہے تھے, جو ان کی زندگی جیسے گزر رہی تھی شکنجے میں ستم میں, کچھ بھی انفارمیشن ملے گی؟ ان 86 صورتوں میں کیا ہے؟ معارف توحید ہیں, قل ھو اللہ احد, پہلی جو سورت نازل ہوئی پہلا ورڈ کیا ہے؟ اقرا بسم ربک, معارف توحید, آخرت, اخلاق, جس کو کہا جاتا ہے کہ اخلاقیات کی تفصیل مدنی سورتوں میں زیادہ ہے, اخلاقیات کے کل معارف کلیات جو ہیں وہ مکی سورتوں میں موجود ہیں. یا پھر ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو پیغمبر کے مخالفت میں تھے, اور جیسے سورہ مدثر میں نام لیے بغیر ولید بن مغیرہ کا ذکر ہے, اس قسم کے. تو اب یہاں پر ہمارے سامنے یعنی اب آپ اگر رسول خدا کی مکی زندگی کو دیکھیں تاریخی اعتبار سے, اور رسول خدا پر نازل ہونے والے کلام خدا کو دیکھیں مکے میں, تو ان دونوں میں آپ کو کوئی کرسپونڈنس نہیں نظر آتی. ایسا کیوں ہے؟ یہ ایک لمحہ فکری ہے نا کہ ایسا کیوں ہے؟ کیا خدا کو دلچسپی نہیں تھی ان مسلمانوں سے کہ جو بیچارے مار کھا رہے تھے, پٹ رہے تھے, قتل ہو رہے تھے, جن کے مال و اسباب لوٹے جا رہے تھے؟ کیا خدا کو دلچسپی نہیں تھی کہ ان کے لیے بھی کچھ آیتیں اتارتا, کچھ صورتیں ان کے لیے بھی نازل کرتا کہ جس میں ان کا ذکر بھی ہوتا, ان مظالم کا بھی ذکر کیا جاتا؟ ٹھیک ہے. یا اسی طریقے سے جب ہم قرآن کریم میں بدر کا, احد کے واقعات کو پڑھتے ہیں, تو احد کے واقعے میں اگرچہ کہ ظاہراً جو مسلمانوں کی فتح شکست میں بدلی ہے وہ ان لوگوں کی وجہ سے بدلی ہے, ان یعنی جو لوگ اس وقت کافر تھے, جن کے سردار خالد بن ولید تھے, اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, تو وہ جو چھپ کے بیٹھے تھے درے کے پیچھے, تو قرآن کریم نے اس سازش کا تو کوئی ذکر ہی نہیں کیا کبھی بھی. قرآن میں جتنی آیتیں ہیں وہ سب کی سب اپنی خرابیاں گنا رہی ہیں. تم نے اس کمزوری کا مظاہرہ کیا, تم نے وہ کسب کیا جس کی وجہ سے شیطان نے تم پر قبضہ کر لیا. یہ والا جو طریقہ ہے نا, اسی طریقے سے میں امیر المومنین علیہ السلام کی طرف آؤں کہ جو آپ کے اور ہمارے ہاتھ میں نہج البلاغہ ہے, نہج البلاغہ میں جو کلام امیر المومنین ہے یہ تقریباً آپ کے زیادہ تر آپ کے دور خلافت کے کلمات ہیں. ٹھیک ہے, یعنی جو آپ کے 4 سالہ دور خلافت تھا زیادہ تر اس کے کلمات ہیں. یعنی یہ وہ نہیں ہے کہ جو آپ کہیں گے آپ کی پوری زندگی میں, کیونکہ ریکارڈ ہی وہی ہیں. جب آپ خلیفہ تھے اور جب آپ ممبر پہ تشریف لے جاتے تھے اور نیچے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوتے تھے, یعنی جیسے آئمہ میں آپ دیکھیں کہ گفتگو جو ہے امام رضا علیہ السلام کی گفتگو آپ کو زیادہ ملے گی, جیسے توحید پر. کیوں؟ اس کی وجہ آپ کی ولی عہدی تھی, کہ جب آپ ولی عہد ہو کر مامون کے ساتھ گئے تو مامون جو مباحثات کروا رہا ہوتا تھا تو وہاں پر دربار میں یہ سب کچھ ہوتا تھا اور وہ چیزیں ریکارڈ ہوتی تھیں. تو یعنی اس وسیلے سے آپ کو چیزیں ملیں. آپ دیکھیں کہ امام علی علیہ السلام کا جو 4 سالہ دور خلافت ہے اس میں 3 جنگیں ہو گئیں نا, جمل, صفین, نہروان. اس کے بعد مسلسل آپ کے شروع کے 1-2 سال تو وہ پیچھے کی ساری مصیبتیں ہی سمیٹتے سمیٹتے گزر گئیں, وہ ساری پرابلمس جو پہلے سے چلی آ رہی تھیں. لیکن جب ہم نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام کے کلمات کو دیکھتے ہیں تو اس پر ان چیزوں کا اثر ہی نہیں دکھتا. وہاں وہی توحید, یعنی معرکۃ الآرا آپ کے کلام ہے, توحید ہے, پیغمبر اکرم کے فضائل ہیں, آخرت ہے, موت کی یاد ہے, اس کے بارے میں کچھ بات ہے لیکن بہت تھوڑی تھوڑی سی ہیں. تو یہ والا جو پہلو ہے نا, یہ ہمیں بہت چونکا دیتا ہے جب ہم اس پہ غور کرتے ہیں نا. یعنی کہ پھر ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ابھی خدا کو ہماری پرابلم سے دلچسپی نہیں ہے. یعنی ہم مصیبت میں پڑے ہیں, ہم مشکلات اور پریشانیاں جھیل رہے ہیں, اس کا ذکر ہی نہیں ہوتا. بنی اسرائیل پتہ نہیں 100-150 سال کٹتے رہے, قرآن 2 جملوں میں فارغ کر دیتا ہے, یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم, ختم بات. اس کے علاوہ بنی اسرائیل کی سفرنگ کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. اور کس کا ذکر ہے؟ موسیٰ ایسے پیدا ہوئے, ہم نے موسیٰ کی والدہ پہ یوں وحی کی, پھر موسیٰ کو دریا میں ڈال, ایک ایک اس ساری تفصیلات چل رہی ہیں. ٹھیک ہے, ان کی پوری زندگی کی کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیا خدا کو ہماری تکلیفوں سے دلچسپی نہیں ہے, یا خدا ہمیں بار بار اس طرف متوجہ کرانا چاہتا ہے کہ تمہاری تکلیفیں دور کیسے ہوں گی, تمہارے مسائل حل کیسے ہوں گے, تمہاری پرابلمز اپنی مشکلات کا نوحہ پڑھ کے صحیح نہیں ہوں گی, تمہاری مشکلات اور سختیاں اس وقت دور ہوں گی جب تم اس رستے کو اختیار کرو گے, جب تم اس راہ پہ چلو گے. تو یعنی خدا ہمیں اس کا, ہماری پرابلم کے سلوشن کی طرف جو ہے نا, ہمیں بار بار متوجہ کرانا چاہتا ہے, لیکن ہم کہتے ہیں نہیں, آپ جو ہے نا میری مصیبت کا ذکر کریں تب مجھے سکون ملے گا. یعنی مجھے سکون اس وقت آئے گا جب آپ کہیں گے ہاں تم بہت مظلوم ہو, تم پر بڑا ستم ہوا اور یہ سب چیزیں, لیکن یہ ہو ہی نہیں رہا. کہ جب ہم اس تاریخ میں پڑھتے ہیں تو مکی زندگی میں کوئی اس کا ذکر نہیں ہے، یاسر اور سمیہ والے واقعے کا ذکر نہیں ہے جو انتہائی دردناک واقعہ ہے، بلال کا ذکر نہیں ہے، خباب بن ارد کا ذکر نہیں ہے، کچھ نہیں. ٹھیک ہے، کیا ہے مکے میں کیا نازل ہو رہا تھا؟ وہی قل ہو اللہ تھی، سورہ مزمل، مدثر، قلم، اقرا بسم ربک، پوری قیامت کے جتنے بیانات ہیں آخری اس میں سب مکی صورتیں. ٹھیک، تو یہ ایک ایسا لیسن ہے کہ جو ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے، یعنی مجھ جیسا کوئی نالائق آدمی ہے تو اس کی نمازیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. کس وجہ سے؟ اگر کوئی حادثہ رونما ہو جائے، مجھے اپنی نمازوں میں بھی وہی سب گھوم رہا ہوتا ہے، یعنی میں خدا بھی بھول جاتا ہوں. میری یہ حالت ہے، یعنی ہماری پوری زندگی کیا ہے؟ آپ غور کریں، قرآن اور معصوم ہمیں اس جگہ پہ پہنچانا چاہتے ہیں کہ تم ایسے بنو کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہو نا، تمہارا نفس اس سے بلند رہے ہمیشہ، کسی بھی حالت میں، کوئی بھی حالت تمہارے ارد گرد ہو. لیکن مومن کی کوالٹی یہ ہونا چاہیے کہ اس کا نفس ہمیشہ حالات سے بلند رہے، خدائی رہے. جو میرا مقصد ہے میں کبھی اس کو نہ بھول پاؤں. تو اس تناظر میں اگر ہم جناب امیر المومنین علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر، یعنی یہ تمام معصومین، جیسا میں نے کہا قرآن کا بھی یہی اسلوب ہے، رسول خدا کا بھی یہی پوری آپ کی سیرت و سنت تھی کہ جیسے بدر کی رات کو، یعنی اگلے دن جنگ ہونا ہے اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ جنگ کس قدر مس میچ تھی کہ کوئی امید ہی نہیں تھی ظاہرا بچنے کی. پیغمبر اکرم نے امام علی علیہ السلام کو کیا کہا؟ کہ یہ میری چادر لیں اور یہ سامنے جو ایک درخت ہے اس پہ تان دیں. اور وہ پوری رات آپ نے اس طریقے سے اس صاحبان کے نیچے عبادت میں گزاری جیسا آپ اپنے گھر میں. ٹھیک ہے، یہ سکون جو ہے نا، یہ سکون ہے قلب، جس کو قرآن نے کہا سکینہ. سکینہ اگر آپ سورہ فتح کی آیتوں میں دیکھیں، جو فتح مکہ اور صلح حدیبیہ اور اس کے کانٹیکسٹ میں جو آیتیں آئی ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ یہ جو سکینہ ہے نا، سکینہ یہ خدا کا خاص تحفہ ہے مومنین کے لیے. اگر تم واقعاً مومن ہو، ایمان والے ہو، تو خدا کا جو گفٹ ہے نا تمہارے لیے، وہ یہ سکینہ ہے جسے وہ مومنین کے قلوب میں نازل کرتا ہے. تو یہ وہ سبق ہے کہ جو ہمیں یاد کرنے کی اور جس کو پریکٹس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو یہ وہ کانٹیکسٹ ہے. اب امام علی علیہ السلام کے حوالے سے جو ہمارے سامنے، یعنی جیسے میں نے کہا کہ آپ اگر کسی پرسنالٹی کی یاد مناتے ہیں یا منانا چاہتے ہیں، تو یعنی اس حوالے سے کہ میں ان کا ذکر کیسے کروں، اگر میرے سامنے یہ ایک مسئلہ ہے کہ میں ان کا ذکر کیسے کروں، تو اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ میں اس شخصیت سے رہنمائی لوں، نہ کہ اپنی مرضی سے سارے طریقوں کا تعین کر لوں. تو ایک پہلو تو میں نے آپ کو یہ دکھایا امام علی علیہ السلام کی شخصیت کا، کہ کوئی بھی حالات ہوں، کسی قسم کے بھی حالات ہوں، مسائل، مشکلات، جنگیں، یعنی وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جنگ جمل میں، جو آپ کا بہت ہی توحید پر بہت ہی اعلیٰ کلام ہے، کہ جنگ جمل میں آپ صفیں ترتیب دے رہے ہیں اور کہیں صحرا سے نکل کر ایک عربی بدو آ گیا، یا علی کس خدا کو مانتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یعنی یہ والی جو بات ہے، یہ مسئلہ صرف آج ہماری پرابلم نہیں ہے جو ہم امام علی سے 1400 سال کے فاصلے پر آئے، اتنا عرصہ، یہ خود ان کے ان لوگوں کی بھی پرابلم تھی جو آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے. یا علی کس خدا کو مانتے ہیں؟ تو اصحاب ناراض ہو گئے سارے، کہنے لگے یہ کوئی سوال پوچھنے کا موقع یہ کیا بات کر رہے ہو تم؟ تم نہیں دیکھ رہے کہ ابھی جنگ کے لیے صفیں ترتیب دی جا رہی ہیں؟ تو آپ نے ان کو روکا اور کہا کہ اسی توحید کی خاطر تو جائیں گے. اور پھر آپ نے جو وہ بہت ہی گہرا, یعنی اور یہی امام علی علیہ السلام کا کمال ہے نا, معصوم کا یہی کمال ہوتا ہے, جو معصوم اور غیر معصوم کوئی بھی ہو, مطلب پورے ادب کے ساتھ, لیکن واضح طور پر ڈیفرینشیٹ کر دیتا ہے کہ معصوم کے لیے جو چیز یوں انگلیوں پہ ہوتی ہے نا, غیر معصوم اپنی پوری زندگی اس پر تحقیق کرتے کرتے صرف کر دیتے ہیں. کہ اس وقت یعنی آپ نے صفحے ترتیب دیتے ہوئے بتایا کہ خدا جو ہے اس میں دو چیزیں ہیں, دو چیزیں نہیں ہیں, خدا عدد نہیں ہے, جنس نہیں ہے, ٹھیک ہے وہ جملے. تو ایک پہلو امام علی علیہ السلام کا وہی ہے کہ جو رسول اللہ کا ہے, انبیاء علیہ السلام کا ہے, کہ سکینہ جو ہے, سکینہ قلوب اور فوکس آن دا مین آبجیکٹو, یعنی خدا اور آخرت, یہ فوکس کسی حالت میں خراب نہیں ہوتا, چاہے کوئی مشکل ہو, کوئی پریشانی ہو, کوئی آفت ہو. اور یہی تعلیم قرآن ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ مکی زندگی کوئی تاریخ نہیں ہے, ان مصیبتوں کا مصائب کا ذکر نہیں ہے, سلوشنز ہیں جس پر مسلمانوں نے عمل کیا اور وہ پوری صورتحال رفتہ رفتہ خدا کی مدد سے منقلب ہو گئی. اور دوسری جو ایک بات ہے, یعنی اس سے آگے بڑھ کر امام علی علیہ السلام کی پرسنالٹی کے حوالے سے, شخصیت کے حوالے سے, تھورولی لاجیکل اینڈ پریکٹیکل, یعنی اگر کوئی انسان بھی بالکل نیوٹرل وے میں امام علی علیہ السلام کی شخصیت سے قریب ہوتا ہے, آپ کو ایک انتہائی باعمل, یعنی باعمل سے میری مراد کیا ہے, باعمل سے مراد عمل کرنے والا نہیں ہے, اس کو تھوڑا سا سمجھیے گا, باعمل سے میری مراد یہ ہے کہ جو لائف کی پریکٹیکل ریالٹیز کو فلی ریئلائز اور اپریشیٹ کرتا ہے, پریکٹیکل انسان اس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی کہ کیا مطلب ہوا اس بات کا کہ ہم لوگ جب بھی اپنی زندگی میں کوئی فیصلے کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں, آپ غور کیجئے کہ کتنی چیزیں ہماری مفروضات ہوتی ہیں, کتنی چیزیں ازمپشنز ہوتی ہیں, کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم نے خود سے بنا لی ہوتی ہیں, اور خدا ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. لیکن مذہبی لوگوں کی ایک بہت بڑی پرابلم یہ ہے کہ وہ فیکٹس سرچ نہیں کرتے, فیبریکیٹ کرتے ہیں. آپ کبھی بھی میرے اس جملے پہ غور کر کے دیکھ لیجیے گا, یعنی کہ جن چیزوں کو زیادہ تر ریلیجسلی پروموٹ کیا جاتا ہے نا ایز اے فیکٹ, وہ ایویڈنس بیس نہیں ہوتے, وہ ریسرچ بیس نہیں ہوتے, وہ فیبریکیٹڈ ہوتے ہیں, یعنی خود سے بنایا اور پھر اس کے بعد اس پر جذبات کی کوٹنگ کی جاتی ہے, جذباتیت کی, تاکہ وہ آسانی سے پروپیگیٹ اور پروموٹ کیا جا سکے, ٹھیک ہے. یہ انفارچونیٹلی ہے, خدا ہمیں اپنی پناہ میں رکھے کہ ہم اس قسم کا کوئی کام کریں. تو امام علی علیہ السلام کی شخصیت کے اندر جو خصوصیت ہے, تھورولی پریکٹیکل, دوسرے کا دل چاہے ان کو کوئی دیومالائی شخصیت بنا لے, کچھ کر لے, جو دل چاہے کر لے, لیکن ہم جب آپ کے آثار کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی ہے. اینڈ ٹوٹلی لاجیکل, کہ امام علی علیہ السلام نے کہیں بھی اور کبھی بھی اپنی بات کو, اور یہ پورا انداز قرآن کا بھی ہے, قرآن کا بھی بالکل یہی انداز ہے. آپ غور کیجئے گا پورے قرآن میں, اگر آپ مجھے ایک آیت, تھوڑا آگے آ جائیں, جگہ تو ہے, یعنی پورے قرآن میں اگر ایک آیت ہم نکال سکیں کہ جس میں خدا نے انسانوں کے جذبات کو ایڈریس کیا ہو, یا لوگوں کو جذباتی طور پر متحرک کر کے کوئی بات منوائی ہو, ایک آیت مجھے نکال کے دکھائیے ایسی, جو چیز ہے وہ آپ کی عقل سلیم کو और आपकी फिक्र को, आपकी समझ को एड्रेस करती है। कोई एक जुमला ऐसा नहीं है। इमाम अली अलैहिस्सलाम की भी पूरी जिंदगी, हर मासूम की पूरी जिंदगी बेऐन ही इसी टेम्पलेट पर है। और यह तमाम की तमाम बातें क्या हैं कि जो हमने जो है ना, ये ना सबसे तकलीफदेह बात क्या होती है कि आप नाम कुरान और मासूम का लें और पहुंचे बिल्कुल उस जगह जो उनसे टोटली अपोजिट है, कि हमारी जिंदगी में, हमारे किरदार में वो चीजें पाई ही ना जाएं, मौजूद ही ना हो। ये बहुत तकलीफदेह बात हो जाती है। ठीक है, बस ये मेरा वो बयान था कि जो एक पैगाम के जिस पर इंशाल्लाह अगर हम गौर करें और इस हवाले से अगर हम अपने अंदर कमी देखते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी के फैसले या जज्बात पे करते हैं या आधी कच्ची पक्की किस्म की इंफॉर्मेशन पे करते हैं कि जिसको जज्बाती तरीक़ों से आगे बढ़ाया जाता है, जिनके अंदर एविडेंस और फैक्ट का ख्याल नहीं रखा जाता, हकायक को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, तो हम अपने तरीक़ों पर नज़रअसानी करें। ठीक है, और उसका बेहतरीन सलूशन क्या है? अपने आप को कुरान और कलाम मासूम और सुन्नत मासूम के जो आपके पास ऑथेंटिक हैं उससे अपने को हत्तल इम्कान करीब करें और उसको वैसे देखने और पढ़ने की कोशिश करें जो वो है। आसान हल है, कोई मुश्किल तो नहीं है। यानी अगर मैं ये बात कहूं कि शायद ही आपको उम्मत में ऐसे अफराद मिलेंगे जो ये कह सकें कि मैंने कुरान को अलिफ लाम मीम से लेकर अन्नास तक एक मर्तबा ऐसे पढ़ा है जैसे कुरान है। एक मर्तबा मैंने कुरान को वहां शुरू से लेकर आखिर तक इस तरीके से मुतालिया किया है कि जिसमें से हर चीज को हटा दिया है, सिर्फ जो कुरान है, जो उसके अल्फाज हैं। अब गौर करेंगे, ऐसे अफराद आपको नहीं मिलेंगे, तकरीबन शायद हम खुद भी ऐसे ना हो। तो इससे हम अंदाजा कर सकते हैं कि फिर उसके बाद दीन के हवाले से जो हमारी नॉलेज है उसकी क्या हालत होगी, कि जब हम अपनी सोर्स बुक को ही रेफर नहीं कर पा रहे हैं ढंग से, उसी के बारे में नहीं जान पा रहे हैं कि वहां पर क्या है, क्या मामलात हैं। अच्छा, मैं अब बस गुफ्तगू को समेटते हुए, कि ये एक पैगाम था छोटा सा इस हवाले से, आज के दिन के हवाले से अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की सीरत से इस्तफादा करते हुए, मैं बस आपके लिए जो कुछ मैंने कहा उसको उसके सबूत के तौर पर कुछ कलमात इमाम अलैहिस्सलाम के आपके सामने, और क्योंकि ये शहादत की तारीखें तो शहादत की तारीखों के लिहाज से जो मुनासिबत रखने वाला कलाम है वो आपके वसीयत नामे है, आपकी वसीयत है, ये ज़िंदगी के आखिरी कलमात हैं, कि उन्हीं को देख लें। क्योंकि वसीयत में एक जो बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ना, कि वसीयत में दो बातें होती हैं बड़ी अहम। एक तो ये कि वसीयत में इंसान झूठ नहीं बोलता, कोई बनावटी बात नहीं होती, मसलहत वाली बात नहीं होती, ठीक। और दूसरा ये कि वसीयत इंसान की जिंदगी के निचोड़ का भी नाम होता है, कि अगर खुद इंसान अपने डेथ बेड पर कोई बात कर रहा हो या अपनी औलाद को वसीयत कर रहा हो, तो वहां पर वो जो भी उसकी शख्सियत है ना, वो अपना कल्ब निकाल के रख देगा वहां पे, है ना। आप अपनी औलाद के लिए ही काम करेंगे ना, जब वसीयतनामा लिखेंगे, कुछ छुपाएंगे तो नहीं ना, कुछ भी जो आपने अपनी जिंदगी में सीखा है, जाना है, समझा है, उसका एसेंस निकाल के आप उसके हाथ में पकड़ा देंगे। तो मैं उन्हीं दो जगहों से इंतखाब करके आपको थोड़ा थोड़ा सुना देता हूं ताकि आपको वो चीज नजर आए। वसीयतनामा इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, आप लोगों के इल्म में होगा ना, नहजुल बलागा में कहाँ पर है, लेटर मकतूबात में है, ये वसीयतनामा खुतबात में नहीं है, मकतूबात में नंबर 31, मकतूब नंबर 31। और बहुत बहुत तूलानी है, ठीक है, बहुत ज्यादा लेंदी है। और ये आपने कब तहरीर फरमाया था? जब आप जंगे सिफीन से वापस आ रहे थे, सिफीन से वापसी में आपने ये, अब आप पढ़िएगा इसको माह रमजान में, अगर हम एक प्रोजेक्ट के तौर पर इसको लें तो ये भी कम मुफीद नहीं होगा इंशाल्लाह। उसमें से कुछ जुमले जिससे आपको अंदाजा होगा कि देखें हम इमाम अली के लिए जो कुछ भी बोलते रहे, इमाम अली खुद, और किसको वसीयत हो रही है? इमाम हसन को। ठीक, शुरू कहां से होता है? ये वसीयत नामा है मिनल वालिदिल फान, उस वालिद की तरफ से जो फना होने वाला है। अल मुकर्र लिज़्ज़मान, जो जमाने के गुजरने का इकरार कर रहा है। अल मुदबिर उमर, जिसकी उम्र ने पीठ फिरा ली है, वापस जा रही है। अल मुस्तस्लिम लिद्दहर, और जो दहर के लिए तस्लीम हो रहा है। दहर यानी आखिरत का वक्त, कि इंसान जब इस दुनिया से गुजर रहा है तो क्या हो रहा है? तुम्हारी उम्र अब पीठ पीछे पीठ फिरा के जा रही है, तुमसे रुखसत हो रही है, और अब तुम्हें तस्लीम होना है। कितना खूबसूरत जुमला है, तस्लीम होना है, यानी इसमें कोई चॉइस नहीं है कि जब मौत की सदा आए, मौत की आवाज आए तो कोई कहे मैं नहीं जाता, या जो वक्त आखिरत है जिसमें खुदा तुमको बुला रहा है तो कोई कहे नहीं मलकुल मौत वापस चले जाओ मैं कबूल नहीं, ये नहीं। अब आप देखें ये खुद आपने अपने बारे में बयान फरमाया, ये पहला जुमला है उस वसीयतनामे का। और फिर उसके बाद फरमाते हैं कि अम्मा बाद, इसके बाद, अब मैं अरबी नहीं पढ़ता मैं आपको तर्जुमा क्योंकि वक्त कम है, कि जब मुझ पर ये रोशन हो गया, जब मुझ पर ये रोशन हो गया कि दुनिया मुझसे पीठ फिराकर जा रही है, यानी अब मैं अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में आ गया, 60 बरस का हो गया, दुनिया मुझसे पीठ फिराकर जा रही है और जमाने ने मुझ पर हमला कर दिया है कि बस मेरी हर चीज ले जाए, मुझसे सब कुछ ले जाए जमाना, और आखिरत मेरे मुकाबिल आ गई है, आखिरत मेरे सामने आ गई है, तो मुझे ये बात मुझ पर रोशन हो गई कि मैं सिवाय अपने किसी और की याद में और अपने नफ्स के को छोड़कर किसी और की फिक्र में ना लगूं। जब यह हकीकत मुझ पर रोशन हो गई तो मेरे लिए अब अपने नफ्स की फिक्र करने और अपनी याद रखने से, और आप एक बात पर गौर करें, बताइएगा मुझे बाद में कि मेरा ये जुमला सही है या गलत है। हम सबसे कम वक्त जिसके साथ गुजारते हैं वो हम खुद हैं, सबसे कम वक्त हम अपनी पूरे अब तक की जो जिंदगी 24 घंटे में सबसे कम वक्त जो हम गुजारते हैं ना वो हम खुद हैं। हमने या तो हमेशा किसी की सोबतों में अपने को घेरा हुआ होता है, या इवन जब हम अकेले भी होते हैं तो दुनिया इतनी हम पर सवार रहती है कि वो हमें अपना आप देखने ही नहीं देती। तो जो दुनिया की हकीकत की मारिफत हासिल कर ले, यानी जैसे मैंने कर ली, तो मुझ पर क्या रोशन हो गया कि मैं अपनी ही अपने नफ्स की फिक्र में रहूं, अपनी याद करूं अपने आप को। लेकिन ऐ मेरे बेटे, जब मैंने तुम पर नजर की तो मैंने इस चीज को देखा कि तुम भी मेरे वजूद का हिस्सा हो, तुम भी मेरे पारा हो, मेरा टुकड़ा हो, तो जो मैं अपने लिए अच्छा समझता हूं तो मैं चाहता हूं तुमको भी बताऊं, तुम्हारे लिए भी उस चीज को छोड़ूं। ठीक, यानी ये वसीयतनामा। फिर उसके बाद आप क्या बयान फरमाते हैं कि ऐ मेरे फर्जंद, बहुत तफसीली है, सबसे पहले जिस चीज का तुम्हें ख्याल रखना है, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, जो मेरी वसीयत में सबसे पहली चीज है तुम्हारे लिए, वो तक्वा खुदा है। तक्वा इलाही का कभी दामन हाथ से ना छोड़ने देना। اور جو کچھ اللہ نے تم پر فرض کیا ہے اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہ ہونے دینا، کوتاہی نہ کرنا، اور تمہارے صالح آباء اجداد جو گزر گئے، کیونکہ ظاہر ہے یہ تو خاندان نبوت ہے نا، کہ تمہارے جو صالح آباء اجداد گزر گئے، تمہارے اہل بیت میں سے جو صالحین ہیں، ان کی سنت اور ان کے طریقوں کو اپنائے رکھنا، اس سے نہ ہٹنا۔ اب آپ اس بات کو دیکھ رہے ہیں کس چیز کی اہمیت ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں فتفہم یا بنی وصیتی، اے میرے بیٹے میری وصیت کو فہم کرو، سمجھو، سوچو، اس بات کا علم حاصل کرو کہ جو موت کا مالک ہے وہی زندگی کا مالک ہے، جو موت دینے والا ہے وہ وہی ہے جس نے تم کو خلق کیا ہے، جو تم کو فنا کرتا ہے وہی تم کو لوٹائے گا، اور جو تم کو بلا میں مبتلا کرتا ہے اسی سے عافیت ملے گی۔ صحیح؟ جو تم کو بلا میں ڈالتا ہے اس کے لیے تمہیں رونے پیٹنے سے، ادھر ادھر بھاگنے سے عافیت نہیں ملے گی۔ اگر آپ صحیفہ سجادیہ میں ساتویں امام کی دعا پڑھیں، جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بلاؤں کے دور ہونے کی دعا ہے، اس کے اندر امام علیہ السلام کے بھی یہی جملے ہیں کہ جس میں میں مبتلا ہو گیا ہوں یہ تیری ہی طرف سے ہے اور تیرے علاوہ کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا۔ تو جو مبتلی ہے وہی معافی بھی ہے، یعنی عافیت دینے والا بھی وہی ہے۔ جزا کو اگر ڈھونڈتے ہو تو وہ آخرت میں ہے، دنیا دار العمل ہے۔ ٹھیک، اب ظاہر ہے کہ میں پورا تو آپ کے سامنے نہیں پڑھ سکتا، اب میں اس طرف آتا ہوں، یعنی یہ اس کو آپ پڑھیے گا انشاءاللہ، یہ چند جملے میں نے آپ کے لیے بطور تشویق عرض کیے کہ یعنی اب اس کلام کا، اس وصیت نامے کا ہمارے ہاتھوں تک پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ گویا اب یہ وصیت نامہ صرف امام حسن کے لیے نہیں ہے، ہم سب کے لیے بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم سب کو بھی اس سے استفادے کی ضرورت ہے لازماً۔ اب میں اس طرف آتا ہوں کہ خود امام علیہ السلام کے وہ جملے جس کو آپ کے وصیت نامے کے طور پر محفوظ کیا گیا، خطبہ نمبر 147، خطبہ یہ خطبات میں 147، اس میں آپ کیا فرماتے ہیں، اور آپ یہاں پہ دیکھیں یعنی انسان دنگ رہ جاتا ہے، واقعاً دنگ رہ جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اما وصیتی، جتنے لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اب میں تمہارے درمیان سے رخصت ہو رہا ہوں، میری وصیت کیا ہے، فاللہ، اللہ، اللہ، لا تشرکو بہی شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب امام علی کے کتنے ماننے والے ہیں کہ جو اس چیز پہ غور کر رہے ہیں، اور یہاں پر پہلا کہ اللہ، میری وصیت اللہ ہے، میری وصیت محمد ہیں، یعنی یہ جملے بن رہے ہیں، فاللہ لا تشرکو بہ شیئا و محمد فلا تضیعوا سنتہ، ان کی سنت کو ضائع نہیں کرنا، اور اگر تم ان دونوں ستونوں کو، یہ دو ستون ہیں، یہ دو پلرز ہیں، اگر ان کو قائم رکھو گے، اور یہ دو چراغ ہیں، ان کو روشن کیے رکھو گے، کبھی مشکل میں نہیں پڑو گے، کبھی مشکل مصیبت تمہارے پیچھے نہیں آئے گی، اگر ان دو ستونوں کو اپنے اندر مضبوطی سے قائم رکھو۔ اور تیسری چیز کیا، کہ کبھی کبھی منتشر اور پراگندہ نہیں ہونا، تفرقے کا شکار نہیں ہونا۔ جیسے میں کل بھی آپ لوگوں سے بات کر رہا تھا، اختلاف رائے ہونا ایک بات ہے، اختلاف رائے کی بنیاد پر تفرقہ ایجاد کرنا ایک بالکل الگ بات ہے۔ ٹھیک، منتشر نہیں ہونا، پراگندہ نہیں ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنا۔ خدا نے دین کو تمہارے لیے آسان رکھا ہے، اور جو جاہل ہے اس کے لیے اور زیادہ آسان کر دیا ہے. رب رحیم ہے, دین قویم ہے, اور امام علیم ہے. رب رحیم ہے, تمہارے لیے کوئی سختی نہیں جاتا, دین قویم ہے, اس کی بنیادیں مضبوط ہیں, اس کی بنیادوں سے چمٹ کے رہو گے کبھی مشکل میں نہیں پڑو گے, اور امام یعنی پیغمبر وہ علیم ہے, وہ کوئی جاہل نہیں ہے جس نے تم کو یہ دین سکھایا ہے, یہ اس دین کی تعلیم دی ہے. انا بالامس صاحبکم, میں کل تمہارا صاحب تھا, تمہاری صحبتوں میں تھا میں. ہم اور تم یسٹرڈے, گزرنے والے کل یعنی ایام میں ہم اور تم ہم صحبت تھے. وہ انا الیوم عبرۃ لکم, کون ہے یہ جملے اپنے بارے میں کہتا ہے, اور آج کے دن میں تمہارے لیے عبرت ہوں. عبرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عبرت کا مطلب ترس کھانے والی بات نہیں ہوتی. عبرت کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ منظر جو آپ کو ایک بیونڈ, ایک بالا تر حقیقت کی طرف لے جاتا ہے. صحیح ہے, عبرت کا مطلب یہ نہیں کہ جس پر آپ ترس کھائیں. عبرت عبور سے ہے, عبرا سے ہے, یعنی جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے حقیقت کو دیکھو. تو آج میں تمہارے لیے عبرت ہوں اور کل تم سے جدا ہو جاؤں گا. غفر اللہ لی ولکم, اللہ تمہاری میری بھی مغفرت کرے اور تمہاری بھی مغفرت کرے. اگر اس پھسلنے والی جگہ پر قدم جمے رہے تو خیر. کون سی پھسلنے والی جگہ ہے؟ وقت موت. وقت موت آسان نہیں ہے. اگر انسان نے اپنی موت کے مرحلے کے لیے تیاری نہیں کی, پریپیئرڈ نہیں ہوا, تو موت کے مرحلے سے گزرنا آسان کام نہیں ہے. ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کون کون سے مسائل درپیش ہوتے ہیں. تو اگر اس پھسلنے والی جگہ پر قدم جمے رہے تو خیر, اور اگر قدم اکھڑ گئے تو پھر کیا ہے, ہم بھی تمہارے ساتھ انہی گھروں میں تھے, گھنی درختوں کی چھاؤں میں تھے, ہواؤں سے اور ابر سے لطف اندوز ہوتے تھے, لیکن ہر چیز فانی ہے, پھر سب مٹ جانا ہے, پھر خرابی ہے. وہ ان نما کن تو جارن, میں تمہارا ہمسایہ تھا, میرا بدن چند دن تمہارے پڑوس میں رہا, اور میرے انتقال کے بعد میرے عقب میں میرے بدن کو ایک ایسے جسد کی صورت میں دیکھو گے جس میں جان نہیں ہے. میری اعضاء و جوارح کا حرکت کے بعد ساکن ہو جانا, میری زبان کا بولنے کے بعد خاموش ہو جانا, یہ وہ مناظر ہیں جو ہر واعظ و نصیحت کرنے والی کی واعظ سے زیادہ پر اثر ہیں. کہ جب تم کسی حرکت کرتے ہوئے بدن کو دیکھو گے ساکت ہو گیا, اور کسی بولنے والی زبان کو دیکھو کہ اب خاموش ہو گئی. عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے یہ منظر بلیغ نصیحتوں اور کلمات سے زیادہ مفید ہے. میں تم سے اس طریقے سے رخصت ہو رہا ہوں کہ اب مجھے کسی کی ملاقات کے لیے جانا ہے, کہ میں اب کسی کی ملاقات کو دیکھ رہا ہوں. اب انشاءاللہ ہم اس کی بھی بات کرتے ہیں, اس ملاقات کی. اور میرے جانے کے بعد تم میرے دور کو, میری صحبت کو یاد کرو گے, اور تمہیں میری نیتیں کھل کر تمہارے سامنے آ جائیں گی کہ میں تم سے کیا چاہتا تھا, میں نے تم کو کس طرف دعوت دی تھی. اور میری جگہ کے خالی ہو جانے کے بعد, اور جب دوسرے اس مقام پر آ کر بیٹھیں گے, تو تم کو میری قدر اور میری منزلت کی پہچان ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یہ آپ کی وصیت کے الفاظ. اچھا, یہ اس سے, ان الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ کے وہ کلمات ہیں کہ جب اصحاب وغیرہ بھی آپ کے اطراف میں تھے, لیکن اس کے بعد جب وہ لوگ سب رخصت ہو گئے اور امام علی علیہ السلام کے قریب میں صرف آپ کے یعنی اولاد رہ گئی یا خاندان والے موجود تھے, تو اس حوالے سے بھی ایک روایت ہے, اور یہ اس روایت کو نوادر میں شامل کیا گیا. نوادر کا مطلب ہے کہ جو بہت ہی قدیم کتابوں میں جو چیز ملتی ہے جو کامنلی نہیں اویلیبل ہوتی. اس روایت میں ہے کہ امام علی علیہ السلام پر غش آ گیا تھا, اور جیسا کہ آپ کے کچھ اصحاب نے بھی آپ کی اس کیفیت کو بیان کیا ہے کہ جب ہم ملنے گئے تو امام علی علیہ السلام کے چہرے کا رنگ اتنا زرد پڑ چکا تھا کہ آپ کے ماتھے پر جو کپڑا بندھا ہوا تھا وہ زردی اور آپ کے چہرے کی زردی میں فرق محسوس نہیں ہو رہا تھا. تو آپ کو غش آیا, یعنی اب یہ بالکل آپ کے آخری لمحات ہیں. پھر اس کے بعد وہ جو ایک کیفیت طاری ہوتی ہے کہ انسان کے انتقال کے مرحلے سے تھوڑا پہلے نا بالکل ایسا لگتا ہے کہ وہ صحت یاب سا ہو گیا. تو وہ والی حالت آپ کی ہوئی کہ آپ بالکل افاقے میں آ گئے, اس غش سے افاقے میں آ گئے, اور آپ نے ایک عجیب جملہ اپنی زبان پہ جاری کیا, ھذا رسول اللہ. ھذا رسول, ھذا یعنی یہ رسول اللہ ہے, وعمی حمزہ واخی جعفر یہ رسول اللہ ہیں, اور میرے چچا حمزہ ہیں, میرے بھائی جعفر ہیں, اور اصحاب رسول اللہ ہیں, یہ میرے سامنے. وکلہم یقولون اور سب کے سب مجھ سے کہہ رہے ہیں, عجل قدومک علینا, یہ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کی قدم میری آنکھوں پر, عجل جلدی کرو, قدومک تمہارے قدم ہمارے اوپر, فَإِنَّا إِلَيْكَ مُشْتَاقُونَ کہ بے شک ہم تمہاری آمد کے مشتاق ہیں. اور یہ ہر مرنے والے کے لیے یہ بات ہے کہ ہم نے جیسا اپنا کردار بنایا ہوتا ہے نا اس کے مطابق ہماری رشتہ داریاں عالم برزخ میں بن چکی ہوتی ہیں. جو میں نے اپنا نفس دنیا میں بنایا ہے اس کے مطابق میرا خاندان عالم برزخ میں موجود ہے, اور جب میرے انتقال کا مرحلہ آئے گا نا تو وہ لوگ مجھے ریسیو کرنے آئیں گے. تو امام علی علیہ السلام کا خاندان کیا ہے؟ رسول خدا, جو آپ نے جن جن لوگوں کا نام لیا, اور پیغمبر اکرم کے وہ مخصوص اصحاب جن کی قربت میں آپ نے زندگی گزاری. پھر اس کے بعد ثم ادارا, ادارا کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی نظروں کو گھمایا, عینی ہے فی اہل بیت, ہی اپنے اہل بیت میں جو آپ کے چاروں طرف تھے, اور پھر کہا استودعکم اللہ, تم سب کو میں نے اللہ کے سپورٹ کر دیا, تم سب کو اللہ کے سپورٹ کیا, جمیعا صددکم اللہ جمیعا, خدا تمہارا پشت پناہ ہو, خدا تمہیں مضبوطی سے قائم رکھے, حفظکم اللہ جمیعا, خدا تم سب کی حفاظت کرے, خلیفتی علیکم اللہ, میرا خلیفہ میرے بعد تم پر نگہبان خدا ہے, وکفا باللہ خلیفتن, اور خدا ہی کافی ہے خلیفہ ہونے کے لیے. یعنی ہم اپنا مال, اپنا اسباب, اپنی اولاد کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں, چھوڑ کے جا رہے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں بھائی جملے ہیں نا کہ جو بہرحال یہ ہم کبھی نہیں پڑھتے, ان پر کبھی غور نہیں کرتے, کہ معصوم کا تکیہ کلن کلن صرف خدا پر ہوتا ہے, اور اس وجہ سے معصوم کبھی غریب نہیں ہوتا, کبھی مظلوم نہیں ہوتا, کبھی مہجور نہیں ہوتا, کیونکہ جس کا تکیہ خدا پر ہو اس کے ساتھ یہ سب کچھ پوسیبل نہیں ہے. تو میں تم سب کا محافظ اللہ ہے, اور میرا خلیفہ یعنی میرے بعد تمہارا نگہبان تم میں خدا ہے, اور وہی بہترین ہے خلیفہ ہے. پھر آپ نے فرمایا وعلیکم السلام یا رسول ربی, یعنی یہ گھر والوں سے بات ہے, فرما رہے ہیں اور تم سب پر سلام ہو اے میرے رب کے رسولوں. یعنی اب جب رسول خدا اور آپ کے جو قریبی جن کے ساتھ آپ کی زندگی گزری تھی, جو آپ کا آخرت کا خاندان تھا, پہلے وہ آئے آپ کے پاس اور اس کے بعد آپ کا استقبال کرنے کون آئے؟ اللہ کے رسول. اور پھر آپ نے لوگوں کی طرف یعنی اپنے گھر والوں کی طرف رخ کیا اور آپ نے فرمایا لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، اس انجام جیسے انجام کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل. یہ آیت قرآن ہے، لِمِثْلِ هَذَا، اس جیسے انجام کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، بے شک اللہ ان کی معیت میں ہے، ان کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور جو صاحبان احسان ہیں. اس انجام کے لیے کوشش کرو، اس انجام کے لیے ایفرٹ کرو کہ اگر ہم اس قابل نہیں بھی ہیں کہ معصوم میرے استقبال کے لیے آئیں تو کم از کم اولیاء الہی میں سے کوئی آ جائے. خدا کے منتخب بندوں یعنی جن لوگوں کا، جن ہستیوں کا ہم نام لیتے ہیں، آیت اللہ خمینی، علامہ طباطبائی، آیت اللہ خامنئی، یعنی جس کی جس سے قربت ہے، ہر ایک کی ہر ایک سے قربت نہیں ہوتی، لیکن جس ولی خدا سے جس کی قربت ہے، کم از کم اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ وہ تو لینے آ جائیں، ہمیں اس معیار پہ تو آئیں. امید تو یہی ہے کہ انشاءاللہ معصوم کی شفاعت نصیب ہو وقت انتقال، لیکن اگر ہم اس معیار پہ نہیں ہیں تو کم از کم اتنے تو ہوں کہ جو امام علی علیہ السلام لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ. اور پھر آپ نے وَعَرِقَ جَبِينُهُ، اور پھر آپ کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے شروع ہوئے. وَهُوَ يَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا، جبکہ وہ کثرت سے ذکر خدا آپ کی زبان پر جاری تھا اور وہ ذکر خدا آپ کی زبان سے ختم نہیں ہوا کہ پھر آپ نے شہادتین، شہادتین یعنی دو شہادتیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، شہادتین کو جاری کیا. پھر آپ نے خود اپنے آپ کو قبلے کے رخ پہ کر لیا، اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، مد رجلیں ہے اپنے پیروں کو پھیلا لیا اور اپنے ہاتھوں کو سکون کی حالت میں آ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ وَأَشْهَدُ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ قَضَى نَحْبَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ. اور ان جملوں کے ساتھ آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے. ٹھیک، تو اب یہ امیر المومنین علیہ السلام ہے، یہ علی ہے، جو میں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ کسی بھی شخصیت کا ذکر کرنا چاہیں، اس سے استفادہ کرنا چاہیں، اس کے قریب جانا چاہیں، اس شخصیت کو اپنا بنانا چاہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ ہم اس کا ذکر اپنی مرضی کے مطابق کریں. اس کا طریقہ وہی ہوگا کہ جو وہ خود ہے اسی سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالیں اور انہی راہوں سے اس سے قریب ہونے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ خدا ہماری اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، آپ کے روزوں کو رب العالمین شرف قبولیت عنایت فرمائے. روزے کا جو حتمی مقصد ہے لعلکم تتقون، اور جس چیز کو امام علی علیہ السلام بھی اپنی وصیت میں سب سے پہلے رکھتے ہیں کہ اے اللہ کے بندوں تقوی خدا اختیار کرو، خدا ہمیں اس تقوی کی صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آنے والے ایام میں جو شب قدر کے، لیلۃ القدر کے ایام ہیں، خدا وند علی و عظیم کما حقہ، ان ایام کی معرفت کے ساتھ ہمیں شب قدر سے بہترین استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. قرآن اور اہل بیت کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو پرسکون اور روشن اور نورانی فرمائے. جو مصائب اور مشکلات اس وقت مومنین پر ہیں، ان کے لیے خاص طور سے خصوصی دعا ہے کہ پروردگار عالمین تمام مومنین و مومنات کو جو اس دنیا سے گزر گئے قتل و شہادت کی راہ سے، خدا ان کی خدمات کا بہترین اجر ان کو دے. آمین. उनके दराजात को बुलंद करे, और जो इस मुसीबत और परेशानी के दायरे में फंसे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, रब्बुल आलमीन उस मुसीबत से जल्द अज जल्द उनको निजात दिलाए। एक सूरह फातिहा पढ़ दें अपने यानी उन मरहूमीन शोहदा मक्तूलीन फी सबीलिल्लाह और अपने मरहूमीन के लिए।